أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقالت فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائر منكشفة سرائر متجلية ظواهر مغتبط به أشياء قائد إلى الرضوان اتباع مؤد إلى النجاة استماع به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المخدرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وشرائعه المكتوبة فجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم من الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشهيدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب وإطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة على استجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام من بعد للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنظر تعريزا للمغفرة وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة إيجابا للعفة وحرم الشرك إخلاصا له بالربوبية فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله فيكم أمركم به ونهاكم عنه فإنه انما یخشى الله من عباده العلماء درود پڑھیے محمد و آل محمد اسوہ فاطمی موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مجالس کے لیے جو ایام فاطمیہ و شہادت مولمہ سیدہ نساء عالمین بی بی دو عالم عصمت کبریٰ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی مناسبت سے برپا ہیں حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی میں اور پروردگار کی توفیق ہے کہ آپ مومنین کرام علماء کرام و طلاب عزیز و خواتین محترمات جو تشریف فرما ہیں آپ کی خدمت میں اسوہ فاطمیہ سے متعلق کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار اس سر عالم و سر مستودع کی طفیل یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس فرصت سے بخوبی استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. اسوہ فاطمی سے مراد سیرت طیبہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو اہتمام فرمایا ہے اس میں سے ایک اہم رکن ہدایت بشر کا اسوہ مقرر کرنا ہے. چونکہ انسان اپنی خلقت میں محتاج ہدایت ہے و ہدایت کا عمل تربیت سے حاصل ہوتا ہے. تربیت بغیر اسوہ کے حاصل نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے انسان کی تربیت بغیر اسوہ کے. اسوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی، جو اردو میں اگر قریب معنی کریں ہم، اردو میں وہی لفظ استعمال ہوتا ہے جو انگلش میں استعمال کیا جاتا ہے، رول ماڈل. اگرچہ نمونہ بھی کہا جاتا ہے، اسوہ کا ایک ترجمہ اردو زبان میں نمونہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن نمونہ صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا چونکہ نمونہ ماڈل کو کہتے ہیں جبکہ اسوہ کا معنی رول ماڈل ہے. شاید رول ماڈل بھی درست عکاسی نہیں کر سکتا، ترجمانی نہیں کر سکتا یہ لفظ بھی اس پورے معنی و مفہوم کی جو اسوہ کے اندر موجود ہیں. اسوہ ایسی ہستی، ایسا کردار، ایسا عملی نمونہ جس کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے تمام انسانی تربیت سے متعلقہ ضروریات رکھ دی ہوں اور انہیں عملی شکل دے دی ہو، جسے دیکھ کر اس کے مشابہ اسی جیسا عمل انجام دیا جائے. ہر مکتب محتاج اسوہ ہے، وہ مکتب جس کے اندر تربیت لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے لیے اسوہ بھی ضروری ہے. مکتب کی تعلیمات لفظی صورت میں پیش کر دینا کافی نہیں ہے، مقصد حاصل نہیں ہو سکتا فقط علمی بیان سے، لفظی بیان سے اور زبانی تعلیمات سے اس مکتب کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. جن مکاتیب میں فقط تعلیمات پر اکتفا کیا گیا ہے، یعنی فقط لفظی تعلیمات ذکر کر دی گئی ہیں اور ان کو زبانی کلامی حد تک بیان کر دیا گیا ہے، اور فقط علمی لہجے اور علمی حدود کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، یہ مکاتیب اپنے مقصد سے دور ہیں، محروم ہیں. چونکہ علمی بیان صرف مکتب کی تعلیمات کی ذہنی وضاحت کے لیے کافی ہے، اس مکتب کی تعلیمات کے مفاہیم سے آشنا ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن مکتب کے پیش نظر جو مقصد ہے، اس مقصد کا حصول اس سے زیادہ بیشتر اہتمام کے اوپر منحصر ہے، اور بیشتر اہتمام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس چیز کو علمی قالب میں ذکر کیا گیا ہے، علمی حلیے میں بیان کیا گیا ہے، علمی لہجے میں بیان کیا گیا ہے، اس کو عملی شکل بھی دی جائے. ورنہ تربیتی مقصد مکتب کا حاصل نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے ہم دیکھیں کہ وہ شعبے جن کی حیثیت فقط علمی ہے, تربیتی نہیں ہے, ان کے لیے کتابی بیان, لفظی بیان اور علمی بیان کافی ہے, مقصد حاصل ہو جاتا ہے. ایسے علوم جن سے ہمارا روزمرہ سروکار ہے, ان کی اگر علمی تفسیر کر دی جائے, علمی دلائل قائم کر دیے جائیں, علمی وضاحتیں ذکر کر دی جائیں, ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. لیکن وہ مکتب جس کا ہدف تربیت ہو, کسی استعداد و صلاحیت کو پروان چڑھانا ہو, کوئی مجسم شکل سامنے لانا ہو, اس کا مقصد اسوہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. ہر چند فصاحت کے ساتھ, بلاغت کے ساتھ, پوری علمی طاقت و توانائی کے ساتھ وہ اپنا مقصود بیان بھی کر دے, بیان ہونے کے بعد فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کے تذکرے کے بعد پھر بھی مقصد نہیں اس کا پورا ہوتا. اسوہ کا معنی کیا تھا کہ اسوہ ایسا انسانی نمونہ یا ماڈل, رول ماڈل, ایک کامل انسان جس کے اندر تمام انسانی فضائل, انسانی کمالات اور مکتب کی تعلیمات جز جز تفصیل کے ساتھ اس کے وجود کے اندر عملاً موجود ہوں, اس کی فکر میں موجود ہوں, اس کے عمل میں موجود ہوں, اس کی صفات بن جائیں, اس کی حرکات و سکنات بن جائیں. ایسا جب ایک حلیہ, ایسا روح بن جائے اور اسے انسانوں کے سامنے رکھا جائے, ان کے معرض دید میں رکھا جائے کہ اس کو دیکھیں, اس کو مشاہدہ کریں اور اس جیسے بنے. اس لیے ایک طرف سے خداوند تبارک و تعالی نے آسمانی کتابیں نازل کی اور دوسری طرف سے معلم و مربی نازل کیے, اور تیسرا احترام اہتمام اسوات مقرر کیے. معلمین کا کام آسمانی کتابوں کی وضاحت کرنا ہے, اس پیغام کی تشریح کرنا ہے. اسوہ کا کام زبانی نہیں ہے, اسوہ کا کام عمل ہے. یعنی جو کچھ معلم زبان سے کہتا ہے, اسوہ اس سب کو اپنے وجود میں اتار کے عمل کر کے عملی شکل و عملی رنگ دے کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسوہ موجود ہے, بلکہ یوں کہوں گے اسوات موجود ہیں, کئی اسوے موجود ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی اسوہ ہے, کوئی رول ماڈل ہے جس کو دیکھ کر ہم نے اپنا موجودہ رنگ اپنایا ہے. ہم آج جس حالت میں بھی ہیں, یہ حالت کسی کی کاپی ہے. آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے, یہ لباس اختراع نہیں ہے, یہ لباس آپ نے کاپی کیا ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں آپ نے نہیں بنایا, آپ نے نہیں پہنا, کہیں سے لیا ہے یہ نمونہ, آپ نے یہ ڈیزائن کہیں سے لیا ہے, اتارا ہے اس کو آپ نے. جس سے بھی اتارا ہے وہ آپ کا اسوہ ہے. جس سے بھی آپ نے اپنے لباس کا ڈیزائن لیا ہے وہی آپ کا اسوہ ہے. اس شعبے میں, لباس میں آپ کا اسوہ ہے. آپ نے اپنا چہرہ بنایا ہے, حلیہ بنایا ہے, یہ حلیہ کہیں سے آپ نے اتارا ہے, کاپی کیا ہے, نمونہ لیا ہے کہیں سے, کسی کی تقلید کی ہے. اختراع نہیں ہے, ابداع نہیں ہے. پہلی دفعہ آپ نے یہ حلیہ نہیں بنایا, کسی کے حلیے کی کاپی کی ہے آپ نے. آپ جو کچھ پکا کے کھاتے ہیں یوں نہیں ہے کہ یہ فارمولا یا یہ کھانا یہ آپ نے پہلی دفعہ کشف کیا ہے، فارمولا آپ کا بنایا ہوا ہے، بلکہ جتنے بھی کھانے آپ کھاتے ہیں جس ترتیب سے اور جس ترکیب کے ساتھ کھاتے ہیں یہ آپ نے کہیں سے کاپی کی ہے، یہ فارمولا کھانے کا، یہ ذائقہ، یہ ترکیب کہیں سے لی ہے آپ نے. اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ کتنی چیزیں آپ کے روزمرہ معاملات میں آپ کی اپنی ہیں، اپنی سوچ ہیں، اپنے انکشافات ہیں، اور کتنی چیزیں آپ نے کسی اور سے لی ہیں، اگر آپ غور کریں تو شاید بعضوں کی زندگی میں ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جو ان کا اپنا ہو. ہر عمل کسی کی کاپی ہے، ہر عمل کسی سے مستعار لیا ہے، ہر ادا کسی کو دیکھ کر اپنائی ہے. مہم یہ ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ کسی بھی شعبے میں جو کام کر رہے ہو یہ دیکھو کہ یہ کس سے لیا ہے، چونکہ کاپی تو کرنی ہے آپ کو، آپ کو اللہ نے بنایا ایسے، کہیں سے آپ نے یہ ڈیزائن لینا ہے، اتارنا ہے یہ نمونہ آپ نے. آپ اپنے گھروں کے اندر جا کر دیکھیں، خواتین نے گھر جس طرح بنائے ہوئے ہیں، کوئی خاتون ایسی نہیں ہوگی جس نے اپنا گھر بالکل اپنی ہی سوچ سے بنایا ہو. یقیناً کسی جگہ ٹی وی سے دیکھا ہے، کسی کتاب سے دیکھا ہے، کسی کے گھر مہمان گئی ہے وہاں دیکھا ہے. عموماً خواتین میں یہ تقلید کا عنصر زیادہ ہے، جب کسی چیز کو دیکھتی ہیں تو فوراً ذہن میں اس چیز کا نقشہ بٹھا لیتی ہیں اور اسی دن سے یہ تہیا کر لیتی ہیں کہ گھر میں جا کر یہی ڈیزائن جو میں نے یہاں سے اتارا ہے، یہ گھر میں جا کر اس کو اتارنا ہے، اس کو عملی کرنا ہے. مرد بھی اسی طرح سے. اب سے غور شروع کر دیں، کون سی چیز آپ کی زندگی میں آپ کی اپنی ہے؟ یہ حلیہ آپ کا اپنا ہے، یہ زندگی آپ کی اپنی ہے، یہ اعمال آپ کے اپنے ہیں، یہ باتیں آپ کی اپنی ہیں، یہ لہجہ آپ کا اپنا ہے، یہ طرز آپ کی اپنی ہے، یہ انداز آپ کا اپنا ہے، یہ ڈھنگ آپ کا اپنا ہے، نہ، یہ سب کچھ آپ نے دوسروں سے لیا ہے. اب یہ سوچیں کہ کہاں سے لیا ہے، کس سے اتارا ہے، اس نے کہاں سے لیا. ہماری زندگیاں جو تہذیب و ثقافت و کلچر کے تحت بسر ہو رہی ہیں، ان زندگیوں کا کوئی اسوہ ہے، کوئی ماڈل ہے جس سے ہم نے یہ زندگیاں لی ہیں. میں اکثر ایک تشبیہ سے مطلب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس تشبیہ سے ظاہراً مطلب واضح ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ بہت سارے لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اپنا گھر نہیں ہے ان کا، گھر کسی کا ہے، مالک کوئی ہے، یہ کرایہ دیتے ہیں اور اس گھر کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. پرائے گھر میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کرائے کے گھر میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بعض لوگ اپنے گھروں میں کرائے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پرائی زندگی بسر کر رہے ہیں. گھر اپنا ہے ان کا، مالک خود ہیں، یہ چار دیواری ان کی اپنی ہے، لیکن اس چار دیواری کے اندر جو زندگی بسر کر رہی ہے ان کی اپنی نہیں ہے، یہ پڑوسیوں کی زندگی ہے، یہ رشتہ داروں کی زندگی ہے، یہ تعلقات جن کے ساتھ ہیں یہ ان کی زندگی ہے، جن کے ہاں آنا جانا ہے یہ ان کی زندگی ہے، کوئی چیز اپنی نہیں ہے. اپنے گھر میں پرائی زندگی بسر کر رہی ہے. انسان کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے وجود اس طرح سے بنایا ہے، نقل کرتا ہے، تقلید کرتا ہے، کاپی اتارتا ہے. بعض شعبوں میں اگر یہ کام کر بھی لیا کوئی حرج نہیں ہے، نقصان اتنا نہیں ہوتا. مثلا کھانا، ذائقہ، اگر آپ کا اپنا فارمولا نہ بھی ہوا، کسی کے کھانا دے کر، کسی کا فارمولا دے کر اس طرح آپ نے اپنا کھانا بنا لیا، کوئی حرج نہیں ہے، بنا لیں. لیکن کھانا کسی کے فارمولے کے تحت بنا لینا، مقصد حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ہم فقط کھانا نہیں بنا رہے، ہم خود کو بھی بنا رہے ہیں، ہم اپنی آپ کی بھی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے معمار خود ہیں ہم. اگر ایک انسان اپنے آپ کو بنا رہا ہے اور کسی دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو بنا رہا ہے، یہاں دقت اور توجہ کی ضرورت ہے. جس کو دیکھ کر اپنے آپ کو بنا رہا ہے، آیا وہ ایک انسانی سانچہ ہے؟ جس کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو بنا رہا ہوں، وہ مطمئن انسانی ڈیزائن ہے، انسانی نقشہ ہے جس کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو بنا رہا ہوں؟ کچھ لوگ ہیں جن کو خدا نے بنایا ہے، جن کو خدا نے سنوارا ہے، جن کو خدا نے کامل کیا ہے، جن کو خدا نے پاک و منزہ کیا ہے. اس لیے پاک نہیں بنایا کہ فقط ان کی تقدیس کی جائے، اس لیے نہیں بنایا کہ ان کے بارے میں فقط الجھا جائے، اس لیے بنایا ہے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے اپنے آپ کو ایسا بنائیں. ان کے بنانے کا مقصد یہ ہے، ان کے بنانے کا ہدف یہ ہے. خدا کا یہ شاہکار اس لیے ہے کہ دوسرے اس کو دیکھ کر خود بنائیں. کچھ تصویریں ہوتی ہیں، مصور بناتے ہیں، جو گھروں میں زینت کے لیے ہوتی ہیں، گھروں کی زینت کے لیے، مہنگی بھی بکتی ہیں، بازاروں میں، آرٹ گیلریوں میں بنائی جاتی ہیں، بکتی ہیں، بعض بہت ہی مہنگی بکتی ہیں. یہ صرف گھروں کی اور دیواروں کی زینت ہے. آپ یہ تصویر خرید کے لے آتے ہیں اپنے گھر کے اندر، کبھی بھی اس تصویر کی کاپی خود بنانا نہیں چاہیے، کوشش ہی نہیں کی. نہ مرد بناتا ہے، نہ خاتون بناتی ہے، نہ بچے بناتے ہیں، نہ مہمان بناتے ہیں. لیکن اسکول کا تجربہ کم و بیش سب کو ہے، اسکول میں ڈرائنگ کروائی جاتی ہے، جب وہاں پر استاد ایک تصویر سامنے رکھتا ہے، معلم سامنے تصویر رکھتا ہے، اور بچوں کو بٹھا کر ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو ماڈل میں نے رکھا ہے، جو تصویر میں نے رکھی ہے، اس تصویر کو دیکھ کر اس کی کاپی کریں، ایسی ہی تصویر آپ بھی بنائیں. ہوگا اسکول کا تجربہ آپ کو. بعض اوقات کچھ چیز رکھ دی جاتی ہے، بعض اوقات تصویر سامنے رکھی جاتی ہے کہ یہ تصویر جو یہاں ہے، اس کی تصویر آپ بنائیں. اس کے لیے فارسی زبان میں لفظ سرمشق استعمال ہوتا ہے، سرمشق. مشق وہی معنی ہے جو اردو میں ہم لیتے ہیں مشق سے، مشق کرنا، مشق لکھنا. مشق مشقت سے ہے، کسی چیز کو دیکھ کر اسی کو بار بار ویسا ہی ہو بہو وہی کام کرنا، یہ مشق کرنا ہے. آپ کو استاد معلم کو بات بتا دیتا ہے کہ یہ دو دفعہ کرو، یہ چار دفعہ کرو، یہ دس دفعہ کرو گھر میں جا کر، جب آپ اس کو بار بار انجام دیتے ہیں، چونکہ مشقت ہے اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں یہ مشق کر رہے ہیں ہم، تمرین بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن مشق ہونا یہ خصوصیت ہے اس کی، مشق کریں آپ اس کی. سر مشق اس سطر کو کہتے ہیں جو خوشخطی کے لیے، یہ ایک خاص فن کی اصطلاح ہے جو محاوروں کے اندر منتقل ہوئی ہے، اور اردو میں زیادہ, فارسی میں زیادہ استعمال ہوتی ہے, اردو ادبی اردو میں بھی اس کا استعمال ہے. میں وضاحت کرتا ہوں, انشاءاللہ غیر ادبی اردو میں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, بات واضح ہو جائے گی کہ مراد کیا ہے. جب معلمین خوشخط لکھوانے کی مشق کراتے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, خوشخطی کا استاد ہر کاپی کے اوپر, ہر بچے کی کاپی کے اوپر ایک سطر خود لکھتا ہے, ایک جملہ خود لکھتا ہے, کوئی ایک جملہ. مثلا لکھ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا کوئی اردو کا جملہ لکھ دیتا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے, یہ جملہ اوپر لکھتا ہے. اللہ لکھتا ہے, بہت لکھتا ہے, مہربان لکھتا ہے, خوشخط استاد پہلی سطر پر. پھر اس کے بعد کاپی دے دیتا ہے بچے کو, اور نیچے جتنی سطریں ہیں, 20 سطریں ہیں نیچے لائنیں, ان لائنوں کے اوپر بچے کو کہتا ہے کہ یہی جو میں نے لکھا ہے, جس طرح میں نے لکھا ہے, اسی طرح 20 دفعہ لکھو اللہ بہت مہربان ہے. بچہ آ جاتا ہے, آ کر بیٹھ کر جیسا استاد نے لکھا ہے ویسا ہی اس کو لکھنا شروع کرتا ہے. الف, اللہ کا الف لکھتا ہے جیسا استاد نے لکھا ہے, اللہ کا لام ویسے لکھتا ہے جیسے استاد نے لکھا ہے, لام کے اوپر شاد ایسے ڈالتا ہے جیسے استاد نے ڈالی ہے, اس کے بعد ہے ایسی لکھتا ہے جیسے استاد نے لکھی ہے, بہت ایسے لکھتا ہے جیسے استاد نے لکھا ہے, مہربان ایسے لکھتا ہے جیسے استاد نے لکھا ہے. ایک دفعہ لکھتا ہے, پھر دوبارہ لکھتا ہے, سے بارہ لکھتا ہے, بچہ ہر بارہ لکھتا ہے, وہ جتنی اس کی کاپی کے اندر جگہ ہوتی ہے اتنی مرتبہ لکھتا رہتا ہے, ایک ہی جملے کو تکرار کرتا ہے. اس تکرار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ پہلی دفعہ جب لکھتا ہے تو استاد کی لکھائی میں اور اس کی لکھائی میں فرق ہوتا ہے, دوسری دفعہ جب لکھتا ہے تو تھوڑا سا فرق کم ہو جاتا ہے, تیسری دفعہ جب لکھتا ہے تو فرق اور کم ہو جاتا ہے, جب چوتھی دفعہ لکھتا ہے تو یہ فرق مزید کم ہوتا جاتا ہے. یعنی جتنی دفعہ زیادہ یہ بچہ تکرار کرے گا, استاد کی لکھائی میں اور بچے کی لکھائی میں, شاگرد کی لکھائی میں فرق کم ہوتا جائے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ شاگرد, یہ متعلم جب یہی جملہ لکھتا ہے تو ہو بہو ایسے ہی لکھتا ہے جس طرح استاد نے لکھا تھا, یعنی فرق ختم ہو جاتا ہے اس کی لکھائی میں اور استاد کی لکھائی میں. یعنی اس نے جو جملہ لکھا اس کی ترتیب, اس کی خوبصورتی, اس کا حسن ویسا ہی ہے جیسے استاد نے لکھا تھا. یہ جو اس نے تکرار کیا, بار بار لکھا, اس کو مشق کہتے ہیں. ہینگ تو نہیں ہوئے جی؟ لگتا ہے باز ہو گئے ہیں. مشق کہتے ہیں, اور جو جملہ استاد نے لکھا اس کو سرمشق کہتے ہیں. سرمشق نمونے کے طور پر جو جملہ لکھا گیا, خوبصورت, زیبا, خوشخط, یہ سرمشق ہے, اور جو شاگرد نے تکرار کیا بار بار 20 دفعہ یا 100 دفعہ, یہ اس کی مشق ہے. یہ مشق ضروری ہے تاکہ شاگرد کی لکھائی میں پختگی آ جائے, حسن آ جائے, زیبائی آ جائے, خوبصورتی آ جائے. بعض لکھتے ہیں, ان کی لکھائی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے, حسن نہیں ہے. کیوں حسن نہیں ہے؟ چونکہ مشق نہیں کی انہوں نے. مشق کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ کوئی سرمشق نہیں تھی, کسی نے ان کو سرمشق نہیں دی. یعنی خوشخطی کا کوئی معلم نہیں تھا, اس معلم نے خوشخطی کے لیے سرمشق کے طور پر کوئی جملہ نہیں دیا ان کو، اور انہوں نے اس جملے کو تکرار نہیں کیا. تکرار نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لکھ تو دیتے ہیں لیکن لکھائی میں حسن نہیں ہے، زیبائی نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے. عزیزات، اسی طرح جس طرح ہم لکھتے ہیں، حروف ملا کر، الفاظ ملا کر جملہ لکھتے ہیں اور اس جملے میں ایک مطلب ادا کرتے ہیں، معنی ادا کرتے ہیں، لیکن اس لکھائی کے اندر کبھی حسن ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہی کام ہم اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ہم در حقیقت روزانہ ایک تحریر لکھ رہے ہیں، اور وہ تحریر اپنی ہستی اور اپنی ذات کی تحریر ہے. یعنی ہم صبح و شام ایک حقیقت رقم کر رہے ہیں، اور وہ حقیقت اپنی حقیقت و اپنی ذات ہے. یعنی اپنی انسانیت کی عبارت اپنے ہاتھ سے رقم کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک شاگرد ہے، ہم میں سے ہر ایک متعلم ہے. کس کلاس کا؟ کلاس انسانیت کا. ہم سب کے سب شاگرد کلاس انسانیت ہیں. قرآن سبق انسانیت ہے، منشور انسانیت ہے. یہ منشور انسانیت جب انسان اپنے اندر اتار لیتا ہے اور مکمل طور پر انسان کے اندر اتر جاتا ہے، انسانیت کے درجے پر انسان فائز ہوتا ہے. لیکن خداوند تبارک و تعالی نے اس سبق کے لیے، اس منشور کے لیے سرمشق بنائی ہے. یعنی معلم انسانیت خدا کی ذات ہے. خدا کی ذات نے سب سے پہلے سرمشق انسانیت اللہ نے لکھی ہے، خدا نے لکھی ہے. دست خدا سے بشریت کی جو جملہ لکھا گیا، سرمشق لکھا گیا، وہ ہے اسوہ انسانیت، وہ ہے انسان معصوم، وہ ہے انسان رہنما، وہ ہے انسان ہادی. انسانیت کا سبق، انسانیت کا جو مواد تھا، اس مواد سے خداوند تبارک و تعالی نے جو عبارت تحریر کی عملاً، اس کا نام ہے اسوہ، وہ ہے سرمشق انسانیت. یہ معلم انسانیت نے لکھ دی، اور پھر اس کے بعد کلاس بشریت میں ہم سب کو بٹھا کر اور سامنے یہ اسوہ رکھ دیا کہ یہ سرمشق ہے، تم مشق کرو اس کی. یہ سرمشق ہے، تم مشق کرو. ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس لیے آئے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمیں اسی مشق کے لیے پیدا کیا گیا. عزیزان، ہم مشق کرنے آئے ہیں. یہ مشق انسانیت، مشق مقامی انسانیت، وہ مشق جس کی سرمشق خدا نے بنائی ہے، وہ تحریر، وہ عبارت اول خدا نے بنائی ہے، جس کا معیار خدا نے رقم کیا ہے. جب خوبصورت عبارتیں لکھی جاتی ہیں، عموماً شعر خوبصورت لکھے جاتے ہیں، شعر خوبصورت شعر کسی قوال کو مل جائے، کوئی خوبصورت شعر، وہ اس خوبصورت شعر کو لے کر پارٹی بناتا ہے. قوال تو دیکھے ہوئے نا آپ نے جی، حیرت سے مجھے اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے آج پہلی دفعہ قوال کا نام سنا ہے آپ نے. قوال عموماً اچھے اچھے شعر چن لیتے ہیں اور ان کو قوالی کا موضوع قرار دیتے ہیں. اکثر چونکہ قوالی کو کہا جاتا ہے یہ عرفانی موسیقی ہے، لہذا اچھے عرفانی توحیدی یا اور مغز مضامین لے لیتے ہیں اور ان کو لے کر پھر پارٹی بناتے ہیں. قوالی کے لیے ایک تو وہ خود قوال چاہیے, قوال بننے کے لیے ضروری ہے کہ شرائط قوال, قوال بننے کے لیے کہ آپ کسی بھی اچھے کلام کو لے کر اس کو سمجھ لو ایک حریف اور رقیب, اس کو سامنے لٹا کر دو زانو ہو کر یعنی ذہن میں تجسم کرو کہ یہ انسان ہے, اور دونوں زانو اس کے اوپر رکھ کر اور اتنا کودو اس کے اوپر کہ وہیں پر اس کی جان نکل جائے. ساتھ طبلہ ہو, ہارمونیم ہو, اور کم از کم ابزار وسائل یہ ہیں, اور تالی بجانے والی ایک جماعت ہو, اور کچھ آگے دھمال ڈالنے والے وجد میں آنے والے لوگ ہوں. قوالی کے لوازمات یہ ہیں. قوالی کو ایک خوبصورت شعر بھی چاہیے, ایک بہت ہی اچھے وزن والا شعر چاہیے, چونکہ اگر صحیح آہنگ نہ ہو اس پہ قوالی نہیں ہو سکتی. بے تکے شعر پر قوالی نہیں ہوتی. قوالی کے لیے شعر کے اندر موسیقیت ضروری ہے. یہی شعر خوبصورت, مثلا علامہ اقبال کا شعر, وہ قوال لے لے, قوال لے کر اسی شعر کو سوار ہو جائے اس نظم پر, ان کو کہے کہ میں اقبال کی غزل لٹاتا ہوں, اس کے اوپر زانو رکھ کے چڑھتا ہوں, تبلے والے کو کہتے ہیں تم زور سے تبلہ بجاؤ, تالی والے کو کہتے ہیں تم زور سے تالی بجاؤ, ہارمونیم والے کو کہتے ہیں تم ردم سے ہارمونیم بجاؤ. سامنے ایک جماعت ہوتی ہے جو دمال میں مشغول ہو جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ علامہ اقبال کے شعر کی قوالی ہو رہی ہے. اس شعر کی قوالی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کلمے اس کے وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں, ایک دو جملے, ایک دو کلمے, ایک دو لفظ اسی شعر کے چن لیتے ہیں جن کو بار بار تکرار کرتے رہتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں بہت ساری قوالیاں آ رہی ہوں گی. اگر ایک خوبصورت کلام ہو, اس خوبصورت کلام کو قوال کو دیں, وہ اس پہ قوالی شروع کر دیتا ہے, دھمال شروع کر دیتا ہے. یہ خوبصورت شعر کسی باذوق کو ملے, وہ اس کو لکھوا کر فریم کر کے گھر میں لٹکا لیتا ہے. یہی خوبصورت شعر کسی ٹیچر کو ملے, پروفیسر کو ملے, وہ اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہے, وہ اس کے اوپر لیکچر دے سکتا ہے. یہی خوبصورت شعر کسی شاگرد کو ملے, وہ اس شعر کو تضمین قرار دیتا ہے. ایک دوسرے شاعر کو ملے, وہ اس کو تضمین قرار دیتا ہے, اور اسی وزن پر, اسی ردم پر ایک نیا شعر بنا دیتا ہے. یہ خوبصورت شعر ایک خطاطی کے شاگرد کو ملے, وہ اس کو سرمشق بنا لیتا ہے. لفظی طور پر میں عرض کر رہا ہوں, وہ اس کو سرمشق بنا لیتا ہے. مثلا اقبال کا شعر, اقبال کا شعر آپ دیکھیں قوالوں کے پاس بھی ہے, گانے والوں کے پاس بھی ہے. اقبال کا شعر سلیبس میں بھی لکھا ہوا ہے, اقبال کے شعر پر تقریریں بھی ہوتی ہیں, اقبال کے شعر پہ کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں, اقبال کے شعر فریم کرا کے گھروں میں بھی لٹکائے ہوتے ہیں, چاکنگ کی ہوتی ہے, جگہ جگہ دور دیوار پہ لکھے ہوتے ہیں. اقبال کے شعروں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اقبال کے شعر کے معانی کو اگر دیکھیں, پیغام کلام اقبال کو اگر دیکھیں, کتنے لوگ ہیں اس امت کے اندر, امت اقبال کے اندر, جنہوں نے اقبال کے شعر کو سرمشق جان کر اس کی مشق کی ہو, اس کی مشق کی ہو کبھی. یہ الفاظ, یہ کلمات جو شاعر لکھتا ہے, انسان کامل کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسیح کو و حضرت مریم کو فرمایا یہ کلمت اللہ ہے, کلمہ خدا ہے. مسیح مریم کلمہ خدا ہے, اور اگر مریم کلمہ خدا ہیں, مسیح کلمہ خدا ہیں تو یہ منحصر نہیں فقط مسیح کے ساتھ، بلکہ ہر نشانی خدا کی کلمہ خدا ہے، ہر نشانی، ہر آیت خدا کلمہ خدا ہے. اور سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا کلمہ خدا وجود مبارک حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے. فاطمہ زہرا کلمۃ اللہ ہے، کلمہ خدا ہے، یعنی وہ کلمہ جو خدا نے رقم کیا. یہ کلمہ کس لیے رقم کیا؟ ممکن ہے یہ کلمہ کسی مداح کو مل جائے وہ اس پہ شعر کہنا شروع کر دے، ممکن ہے کسی قوال کو مل جائے وہ اس پر قوالی شروع کر دے، ممکن ہے کسی مرثیہ خان کو مل جائے وہ اس پر مرثیہ شروع کر دے، ممکن ہے کسی ادیب کو مل جائے وہ اس پہ کتابیں لکھنا شروع کر دے، ممکن ہے کسی سخنران کو مل جائے وہ اس پہ تقریریں اور مجالس پڑھنا شروع کر دے. سب کچھ اس کلمہ الہی کے ساتھ انجام دیا جائے، حق کے کلمہ ادا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مقصد، وہ عمل نہ کیا جائے جس مقصد کے لیے خدا نے یہ کلمہ رقم کیا ہے. وہ کلمہ خدا نے کیوں رقم کیا؟ خدا کا جواب آئے گا. میں نے اپنا کلمہ طیبہ، فاطمہ زہرا کلمہ طیبہ خدا ہے، یہ کلمہ طیبہ میں نے کیوں رقم کیا؟ اس لیے رقم نہیں کیا کہ اس پہ قوالیاں شروع کر دو، اس لیے رقم نہیں کیا کہ اس کے اوپر فقط مدح کرتے رہو، اس لیے رقم نہیں کیا کہ اس کے اوپر فقط قصیدے لکھ کر سر دھنتے رہو، اس لیے رقم نہیں کیا کہ فقط مرثیہ پڑھ کر روتے رہو، اس لیے رقم نہیں کیا کہ اس کے اوپر فقط مجلسے پڑھتے رہو، اس لیے رقم نہیں کیا کہ فقط سر دھنتے رہو، بلکہ اس لیے رقم کیا کہ یہ میری لکھی ہوئی سرمشق ہے، اس کو دیکھ کر تم مشق کرو. یہ سرمش کے خدا ہے، یہ اللہ نے یہ کلمہ تعبیر کیا بشریت کی سرمشق کے لیے. میں نے کہا نا، اسکول کا تجربہ سب کو ہے، خصوصاً پرانے اسکولوں کا، ابھی نئے اسکولوں کا اب تھوڑا مزاج بدل گیا ہے. پرانے اسکولوں میں شاگرد استادوں سے سیکھتے تھے، نئے اسکولوں میں استاد شاگردوں سے سیکھتے ہیں. استاد موبائل دیتا ہے شاگرد کو کہ یہ سیٹ کر کے دے دو، ری سیٹ کر کے دے دو. استاد اپنا کمپیوٹر لاتا ہے شاگرد کو دیتا ہے کہ یہ انسٹال کر دو اس کے اندر مجھے کچھ چیز. پہلے شاگرد ڈرتے تھے کہ استاد سکول سے نکال دیں گے، ابھی استاد ڈرتے ہیں شاگردوں کے ماں باپ سکول سے نہ نکال دیں گے. شاگرد شکایت کرتا ہے استاد کو نکال دیتے ہیں، چھٹی تمہاری جو. پرانے اسکولوں میں استاد مشق لکھاتے تھے، سرمشق لکھتے تھے، آتے ہی تختہ سیاہ پر ایک جملہ لکھتے تھے، پھر اس کے بعد کلاس کو کہتے کہ آپ تختی لکھو. تختیاں ہوتی تھی، وہ تختہ تھا جس پہ استاد لکھتا تھا، تختہ سیاہ، اور بچوں کے پاس تختیاں تھیں یادش بخیر. ان تختیوں کے اوپر بچے مشق کرتے تھے، مشق. استاد سرمشق لکھتا تھا، بچے مشق لکھتے تھے. کچھ شاگرد نکمے اور نالائق ہوتے تھے، مشق نہیں صحیح انجام دیتے تھے، وہ کھیل کود میں لگے رہتے تھے، ایک دوسرے کو پنچو مارے ہوتے تھے، کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہوتے تھے. اس وقت موبائل نہیں تھے کہ اسے کھیل رہے ہوں پرانے اسکولوں میں. مشق نہیں کرتے تھے، مشق کے علاوہ باقی سارے کام کرتے تھے. مشق نہ کرنا، اس کے لیے کسی منکر نکیر کی یا کرام کاتبین کی ضرورت نہیں ہے. مشق جو نہیں کرتا وہ جلدی پہچانا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے لکھو، وہ جو ہی لکھتا ہے اسے کہتے ہیں اپنا نام لکھو، اپنا نام لکھتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے تختی نہیں لکھتی. یہ نالائق شاگرد کہتے تھے، لائق شاگرد نہیں ہوتے تھے، نالائق مشق نہیں کرتے تھے. مشق نہ کرنے کی علامت یہ تھی کہ جب بھی لکھتے اس طرح سے نہیں لکھتے جس طرح استاد نے سرمشق لکھی تھی، سرمشق نہیں لکھ سکتے تھے. یہ نالائق شاگرد تھے. اب آئے ہم دیکھیں کلاس بشریت میں خدا نے ہمیں پیدا کیا, کلاس بشریت رکھی, خدا ہے معلم بشریت, معلم بشریت نے بشر بننے کے لیے تحریر بشریت لکھی, نصاب بشریت لکھا, بشریت کا سلیبس لکھا, بشریت کا معیار لکھا, اس بشریت کے معیار کا نام اسوہ رکھا, اس بشریت کے معیار کا نام اسوہ رکھا. وہ اسوہ کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہے, وہ اسوہ کبھی علی مرتضیٰ کی شکل میں ہے, وہ اسوہ کبھی حسن مجتبیٰ کی شکل میں ہے, وہ اسوہ کبھی حسین سید الشہداء کی شکل میں ہے, اور وہ اسوہ کبھی فاطمہ زہرا کی شکل میں ہے. یہ عبارتیں ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے معلم بشریت, خالق بشریت و مربی بشریت نے بشر کے بشر بننے و انسان بننے کے لیے خدا نے معیار بشریت مقرر کیا ہے, اور باقی سب کو کہا کہ اس کلاس میں بیٹھ کر مشق کرو, مشق کرو, پتہ چل جائے گا لائق کون ہے اور نالائق کون ہے. عزیزان یہ مشقیں, یہ سرمشقیں قوالی کے لیے نہیں تھیں. علامہ اقبال نے کوئی شعر قوالی کے لیے نہیں لکھا, لیکن قوال آگے پیدا ہو گئے. پھر بھی قوالوں کا بھلا ہو جنہوں نے اقبال کو زندہ رکھا ہوا ہے. اقبال کے شعر برے صغیر کے مسلمانوں کی سرمشق تھے. اگر یہ ملت مشق کرتی اقبال کے شعروں کی تو آج پاکستان اقبال کا معاشرہ ہوتا, اقبال کی سوسائٹی ہوتی. یہ جوان جو آج اقبال کے جوان ہوتے, اقبال کے جوان یعنی شاہین ہوتے, شاہین ہوتے, یہ ممولے, یہ شیر ہوتے, یہ بکریاں نہ ہوتے. اقبال جن جوانوں کو دیکھ کر, اکبر الہ آبادی نے کہا کہ میں نے بے پردہ بیبیاں دیکھی اور غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. بے پردہ کل جو دیکھیں چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. اس وقت غیرت تھی, بے پردہ بیبیاں دیکھ کر مرد غیرت قومی سے زمین میں گڑ جاتے تھے. ابھی بے پردہ بیبیاں دیکھ کر مرد نگاہیں گاڑ دیتے ہیں ان کے اوپر. وہ زمین میں گڑ جاتے تھے, یہ نگاہیں گاڑ دیتے ہیں بیبیوں کے اوپر. بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کدھر گیا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. اکبر الہ آبادی جو مسلم شاعر تھے, اچھے روشن فکر شاعر تھے, وہ بے پردہ خواتین کو دیکھ کر غیرت قومی سے زمین میں گڑ جاتے, لیکن اقبال, اقبال کس چیز سے زمین میں گڑ جاتے؟ اقبال شاہین کے بچوں کو ممولا دیکھ کر قومی غیرت سے زمین میں گڑ جاتے, شیر کے بچوں کو بکری دیکھ کر اقبال غیرت قومی سے زمین میں گڑ جاتے. اقبال کے شعروں کی اگر مشق کی جاتی, یہ امت مشق کرتی, مشق ہے سرمشق, یہ معاشرہ آج کچھ اور ہوتا. عزیزان عقیدت اگر فقط اس چیز کا نام ہو کہ ہم معصومین کو موضوع باس قرار دیں اور فضائل معصومین پڑھتے رہیں, مصائب معصومین پڑھتے رہیں, تذکرے معصومین کے کرتے رہیں, لیکن معصوم کو اپنی زندگی کی سرمشق نہ مانے, تو ہم میں اور قوال میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے سرمشقوں کی مشق نہیں کی, سرمشقوں کی قوالی شروع کر دی. تذکرے اس لیے کریں تاکہ یہ سرمشقیں بھولے نہیں. یہ مجالس کیوں ہو ضروری؟ اس لیے کہ یہ سرمشق بشریت بھول نہ جائے. کیوں فاطمیہ منعقد ہوں؟ اس لیے کہ کہیں فاطمہ زہرا بھول نہ جائے بشریت. اس پراشوب زمانے میں, اس مشکل زمانے میں, اس گہما گہمی کے زمانے میں,
اس پرتلاطم زمانے میں، اس نئے رنگ و فریب کے زمانے میں کہیں یہ انسان، یہ 7200 چینلوں پہ بیٹھا ہوا انسان، یہ 72000 ویب سائٹ کھول کے سامنے بیٹھا ہوا انسان، یہ صنعت کی دنیا میں مشغول انسان، یہ زراعت کی دنیا میں مشغول انسان، یہ ان پر رونق بازاروں میں گھومتا ہوا انسان، یہ ان زرق و برق سے چمکتے ہوئے شہروں میں بہکا ہوا انسان، یہ دنیاوی لذت کا دل دادا انسان، یہ شہوات میں غرق انسان کہیں اپنی سرمشق بھول نہ جائے۔ ان مجالس کا مطلب سرمشق یاد دلانا ہے۔ مجالس میں اور قوالی میں فرق ہے، مجالس میں اور تذکروں میں فرق ہے۔ مجلس فقط اس لیے نہیں کہ ہم ذکر کریں اور اس ذکر سے لذت اٹھائیں، اس ذکر سے لطف اندوز ہوں اور اس لذت سے فقط ثواب حاصل ہو، نہ، یہ سرمشق دوبارہ دہرانا ہے۔ یعنی جب ایک کلاس کو سرمشق دی جاتی ہے، وہ کلاس کبھی مشغول ہو جاتی ہے آپس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ بچے مشغول ہو جاتے ہیں، ان بچوں کو دوبارہ سرمشق دلانے کے لیے پھر اہتمام کیا جائے، یہ سرمشق پھر جلی حروف میں لکھ دیا جائے، جلی تذکرہ کیا جائے، ببانگ دہل اس کا ذکر کر دیا جائے تاکہ بشریت کو دوبارہ سرمشق یاد آ جائے۔ اس لیے تذکرہ فاطمیہ ضروری ہے کہ فاطمہ سرمشق کے نصاب بشریت ہے۔ یہ وہ عبارت ہے جو خدا نے رقم کی ہے۔ کس لیے رقم کی ہے؟ تاکہ اس کی مشق کرو تم، اس کی مشق کرو تم، مشق سے پتہ چل جائے گا، آپ کا طرز عمل دیکھ کر، آپ کی طرز فکر دیکھ کر، آپ کی زندگی دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ کلاس بشریت کے لائق شاگرد ہو یا نالائق شاگرد ہو۔ اگر لائق شاگرد ہوئے کلاس بشریت کے تو سرمشق سے کچھ نہ کچھ مشابہت ضرور ہوگی، اگر نالائق شاگرد ہوئے مشق اور سرمشق میں کوئی مماثلت نہیں ہوگی۔ ایک مجلس میں عنوان مجلس تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انقلاب ہم نے کربلا سے لیا ہے، انقلاب اسلامی کربلا کا نتیجہ ہے، سید الشہداء کا نتیجہ ہے، آزاداری کا نتیجہ ہے، محرم و سفر کا نتیجہ ہے یہ انقلاب۔ توجہ فرمائیں، یہی سے نگاہ کا فرق ہے۔ امام کے نزدیک کربلا سرمشق ہے، کربلا سرمشق ہے، نگاہ دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، ایک انسان کی بصیرت دیکھیں۔ امام نے جب کربلا کو دیکھا، وہ کربلا صرف ایک جنگ نظر نہیں آئی، کربلا صرف ایک حادثہ نظر نہیں آیا، کربلا فقط ایک واقعہ نظر نہیں آیا، کربلا فقط میدان ثواب نظر نہیں آیا، بلکہ کربلا امام خمینی کو، عاشورہ امام خمینی کو سرمشق نظر آیا۔ کون سی سرمشق؟ جس کا معلم حسین ابن علی ہے۔ در حقیقت حسین ابن علی نے جو کربلا برپا کی، کیا کیا؟ اپنے لہو سے سرمشق لکھی، اپنے لہو سے ایک رقم لکھی، ایک تحریر کیا، کچھ تحریر کر کے پھر اس کے بعد پیغام دے دیا، اپنے بچ جانے والوں کو پیغام دے دیا کہ یہ میری تحریر ہے، کربلا میری تحریر ہے، عاشورہ میری تحریر ہے، یہ میری مشق ہے۔ قیامت تک آنے والے اس سرمشق کو دیکھ کر مشق کرتے رہیں۔ اب توجہ فرمائیں کہ کربلا کو قوال ملے یا مشاق ملے، اگر کربلا کی مشق کی جاتی، ہر سرزمین پر کربلا برپا ہوتی، ہر سرزمین پر انقلاب آ جاتا، لیکن ہم نے کربلا کو مشق نہیں سمجھا، ہم نے کربلا کو سرمشق نہیں سمجھا، ہم نے کربلا کو ورد سمجھا، ورد سمجھ کے کربلا دہراتے رہے، رسم سمجھ کر کربلا کرتے رہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس کربلا کو رقم کیا، وہ کربلا یہ نہیں تھی جو آج جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ آج کربلا کس چیز کا نام ہے؟ آج کربلا ایک بزم بن گئی ہے، عزاداری ایک بزم ہے، محفل و مجلس بن گئی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جا کر کربلا ایک رسم بن گئی ہے۔ کربلا عزاداری ایک رسم بن گئی ہے۔ کیوں رسم بنی، کیوں بزم بنی، اور کیوں سلم بنی؟ سلم سین لام میم، یہ اصطلاح بزم و رسم سے آشنا ہے، اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ بزم محفل کو کہتے ہیں، رسم وہ رواج ہے، معمول جو کسی کو دیکھ کر معاشرے کے اندر جو رائج ہو جاتی ہیں آداب و رسوم، اور سلم ایک علمی اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تجارت، یعنی قبل از وقت سیزن سے پہلے جو سودا ہو جائے، جو تجارت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ مثلا ابھی باغ نہیں، پھل لگا ہی نہیں ہے اور آپ پہلے ہی جا کر خرید لیں، اس کو گندم اگی نہیں ہے اور آپ پہلے ہی جا کر خرید لیں کہ یہ کھیت میں نے خرید لیا، جو بکنگ پہلے ہو جاتی ہے، محرم سے پہلے ہی بکنگ ہو جاتی ہے، کہ محرم ہو جاتا ہے سیزن۔ آج کل اصطلاح جو محرم کے لیے پیشاوروں نے اصطلاح نکالی ہے، وہ کیا ہے؟ سیزن ہے۔ اگر انہیں کہیں جی محرم میں ہم آپ کے آنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں جی محرم تو ہمارا سیزن ہے، محرم ان کا سیزن ہے، نام رکھا ہوا ہے سیزن، اور ابھی سیزن بکتے ہیں۔ بعض ایسے نامور خطیب ہیں جن کے سیزن بکتے ہیں، سیزن ٹھیکے پہ چلے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنا سیزن 1 کروڑ روپے پر دے دیتے ہیں، کوئی آپ لے لے، کوئی لے لے، اور ان سے جتنی مجالس پڑھوا لے آپ، 1.5 کروڑ کما لے، 1.5 کروڑ ان کی مجالس سے کما لے، وہ 1 کروڑ میں اپنا سیزن آپ کو دے دیتے ہیں، آپ 1.5 کروڑ میں اسے آگے کسی جگہ ارینجمنٹ کر لیں۔ یہ سیزن ہے، یہ کام ہو رہا ہے اس وقت۔ آزاداری اس چیز کا نام ہے سلم، وہ تجارت جو فصل کے تیار ہونے سے پہلے ہی بک جائے، اس کا معاملہ ہو جائے، بے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سلم، بے سلم۔ آزاداری سلم بن گئی، تجارت بن گئی، آزاداری رسم بن گئی، آزاداری بزم بن گئی۔ کیوں بزم بنی؟ اس لیے کہ سید الشہداء نے کربلا جس عنوان سے تحریر کی تھی، وہ کربلا کا عنوان بدل گیا۔ سید الشہداء نے جو کربلا رقم کی تھی، اس کا عنوان نہ بزم تھا، آزاداری نہ بزم ہے، نہ رسم ہے، نہ سلم ہے، آزاداری رزم ہے۔ کربلا رزم ہے، کربلا جنگ ہے، کربلا رزم ہے۔ یہ رزم ہے، رزم، یعنی سید الشہداء نے اپنے لہو سے ایک عبارت لکھی، وہ عبارت کا نام تھا رزم کربلا، رزم عاشورا۔ صدیوں تک اس رزم کو بزم میں بنا تبدیل کر دیا گیا، اور بزم کے ماہرین ہو گئے، جو بزم چمکاتے تھے، جو بزم میں جوش دلاتے تھے، جو فقط بزم کی رونق ہوتے تھے، یہ ممبر ممبر بزم بن گیا، یہ ممبر ممبر رسم بن گیا، یہ ممبر ممبر سلم بن گیا۔ لیکن خمینی جب پیدا ہوا تو آ کر دنیا کو بتایا کہ یہ سرمشک کربلا تھی، یہ بزم نہیں تھی، یہ رسم نہیں تھی، یہ سلم نہیں تھی، بلکہ یہ رزم تھی۔ لہذا آ کر وہی کام کیا جو حسین سید الشہداء نے کیا۔ خمینی نے سرمشق کو دیکھ کر اس کی مشق کی، جب بھی کربلا کی سرمشق کو دیکھ کر مشق کی جائے، اس سے انقلاب نکلتا ہے۔ کربلا سرمشق ہے، یہ فرق ہے عزیزان۔ کربلا کو ذاکر ملے، کربلا کو خطیب ملے، خطیبوں نے بزم بنائی، شاعروں نے بزم بنائی، مشاعرے ہوئے، مجالس ہوئی، سب کچھ ہوا۔ ان مجالس سے کیا نکلا؟ ان مجالس سے ایک کو فیس ملی، ایک کو شاباش ملی، ایک کو شہرت ملی، ایک کا نام ہوا، ایک کو مالی فائدہ ہوا، کسی کو ثواب ملا۔ بزم کربلا سے بہت کچھ ملا ان کو، رسم کربلا سے بہت کچھ ملا ان کو، سلم کربلا سے بہت کچھ ملا ان کو، لیکن رزم کربلا سے انقلاب نکلتا ہے۔ اگر کربلا کو سرمشق بنایا جائے، عاشورا کو سرمشق بنایا جائے، غدیر، ابھی ہم غدیر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، غدیر کو بزم بنا دیا، غدیر پہ مشاعرہ، غدیر پہ جلسہ، غدیر پہ تقریریں، غدیر پہ شعر، غدیر پہ قصیدے، غدیر پہ غزلیں، غدیر کے قصے، غدیر کی محافل. اگر ہزار سال، ابھی 1400 سال غدیر کو گزر چکے ہیں، غدیر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، غدیر بزم بنی اور پھر رسم بنی، اگر ہزار سال اور بھی گزر جائیں، بزم غدیر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، رسم غدیر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. لیکن غدیر کو اگر سرمشق قرار دیا جائے اور غدیر کی مشق کی جائے، اس کے اندر سے نظام ولایت نکلتا ہے. غدیر سرمشق ولایت ہے، اس سرمشق کی مشق پڑتی ہے، مشق امتوں کو کرنی پڑتی ہے، مشق علماء کو کرنی پڑتی ہے، مشق روحانیت کو کرنی پڑتی ہے، مشق امت مسلمہ کو کرنی پڑتی ہے، مشق زن و مرد کو کرنی پڑتی ہے. کیا ہوا اسلام کے ساتھ؟ سرمشق کو قوالی بنا دیا گیا، سرمشق کو خطاطی میں تبدیل کر دیا گیا، سرمشق کو فریم کرا کے گھروں کی زینت بنا دیا گیا، سرمشق کو فقط تبرک کے نسخے بنا دیا گیا، سرمشق کو ورد بنا دیا گیا. اگر استاد لکھے یہاں پر آ کر ایک جملہ بلیک بورڈ پر لکھے اور ہمیں کہے اس کی مشق کرو، ہم مشق چھوڑ کے اس کی ورد شروع کر دیں، ہم اس ورد سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو. سرمشق کی مشق کرو تو اس کا اثر ہوتا ہے، سرمشق کا ورد کرنے سے اس کا اثر نہیں ہوتا، سرمشق پہ قوالی کرنے سے اس کا اثر نہیں ہوتا. سرمشق کی مشق کرو. ابھی جائے اسلام، اسلام نے خدا نے سرمشق لکھی تھی، ہم نے بیٹھ کر حوضوں میں مدرسوں میں بیٹھ کر کیا شروع کر دیا، اس پہ مناظرے شروع کر دیے، اس پہ مباحثے شروع کر دیے، اس پہ کتابیں لکھنا شروع کر دی. اگر ہزار سال و ہزاروں سال اسلام پہ کتابیں لکھتے رہو، کبھی بھی اسلام سے تربیت نہیں نکلے گی، فقط لائبریریاں نکلیں گی، فقط بڑے بڑے پبلشر نکلیں گے، بڑی بڑی قطور جلدیں نکلیں گی، بڑے بڑے علامہ نکلیں گے، بڑے بڑے فہامہ نکلیں گے، لیکن اسلام سے نظام نہیں نکلے گا. اسلام سے نظام کب نکلتا ہے، سسٹم کب نکلتا ہے؟ جب اسلام کی تعلیمات کو سرمشق قرار دیا جائے، ان تعلیمات کی مشق کی جائے، دہرایا جائے، عمل کیا جائے. اگر ایک عزا کریں ہم، ایک عزاداری، ایک سال کی عزاداری کافی ہے، ایک سال کی عزاداری. امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ حج جو آپ نے رسم بنا دیا، ابھی حج ایک رسم ہے، ایک رسم ہے، جو ہر سال جاتے ہیں حاجی پیسے لگا کے رسم ادا کر کے آ جاتے ہیں، رسم ہے، یہ رسم ہے. رسم اگر ہزاروں سال جاری رہے، اس رسم سے فائدہ ہوگا، ہوٹل والوں کا فائدہ ہوگا، ٹرانسپورٹ والوں کا فائدہ ہوگا. ابھی ٹوریزم میں بدل گیا، یہ رسم بھی اب رسم بھی نہیں رہی، بلکہ اب سیاحت ہے، باقاعدہ طور پر اس کا نام ہی سیاحت رکھ دیا گیا ہے، اس کے قوانین سارے سیاحت کے بنا دیے گئے ہیں. بہتر ہے، رسم سے بہتر ہے، کوئی مالی فائدہ تو ہو اس کا. بی سی یو کمپنیاں دنیا بھر کماتی ہے حج سے. حج اصل میں تھا کیا؟ حج سرمشق ہے، حج سرمشق ہے. وہ سرمشق جس کے معلم، جس کی تحریریں لکھنے والے کون ہیں؟ تین انسان. تین انسانوں کا نقش قدم و تین انسانوں کی سرمشق ہے، یعنی تین انسانوں کا کردار امت کے لیے، بشریت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے خدا نے سرمشق بنا دیا. ایک معلم کا نام ابراہیم ہے، ایک معلم کا نام اسماعیل ہے، ایک معلم کا نام، معلمہ کا نام ہاجر ہے. ابراہیم و اسماعیل و ہاجر، ہاجر، ان تینوں نے مل کر بشریت کی ہدایت کے لیے سرمشق لکھی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چن کر کہا ادھر آؤ، سال میں ایک دفعہ ادھر آؤ. ادھر آ کر کیا کرو؟ ادھر او وہی کام کرو جو ابراہیم نے کیا، وہی کام کرو جو اسماعیل نے کیا، وہی کام کرو جو ہاجر نے کیا. یعنی سرمشق تمہیں یاد آ جائے، یہ سرمشق تمہیں یاد آ جائے. مشق کرو اس کی. وہ فوج جو مشقیں کرتی ہے، عموماً یہ اصطلاح آپ سنتے رہتے ہیں، فوجی مشقیں، فوجی مشقیں، جنگ کی مہارت، جنگی فنون، حرب و ضرب سیکھنے کے لیے مشقیں ضروری ہیں. جو فوج مشقیں نہیں کرتی وہ جنگ نہیں لڑ سکتی. جو فوج مشق نہیں کرتی وہ جنگ نہیں لڑ سکتی. جو امت مشق نہیں کرتی وہ کبھی اپنا مقصد نہیں پا سکتی. اگر فوج کو مشقیں دی جائیں کہ یہ مشقیں کرو جا کر، اور وہ مشقوں کے بجائے جا کر تفریح شروع کر دیں، مشقوں کے بجائے قوالیاں شروع کر دیں، جنگی ترانے بنائیں اور بنا کر محفلیں سجائیں، ایک جرنیل کھڑا ہو کے تقریر کرے، دوسرے نیچے سے واہ واہ کرے، اس کو نعرے لگائیں، پھر تبلہ لے لیں سارے مل کر بجائیں، شعر و شاعری ہو، بزم میں فوجی ہو، فوجی بزم ہو اور بزم منعقد کر کے فوج واپس آ جائے، یہ فوج لڑ سکے گی؟ یہ فوج دفاع کر سکے گی؟ یہ فوج کچھ بھی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ اس نے مشقیں نہیں کی، اس نے مشق نہیں کی. وہ امت جو مشق نہیں کرتی وہ عموماً مغلوب ہو جاتی ہے. وہ امت جو مشقیں نہ کرے جو اس کو دی گئی ہیں وہ ذلیل ہو جاتی ہے، وہ رسوا ہو جاتی ہے. عزیزان آپ کو معلوم ہے آج امت مسلمہ کی رسوائی کے اسباب کیا ہیں، اس ذلت کے اسباب کیا ہیں؟ اس سے زیادہ بڑی ذلت ہو سکتی ہے کہ ایک مملکت، ایک قوم، ایک امت، اور اس کا عنوان بھی اسلامی امت اور مسلمان امت، اس امت کے اندر پہلے دہشت گرد چنے جائیں، بنائے جائیں، پھر ان دہشت گردوں کو پالا جائے، پھر ان دہشت گردوں کے ذریعے اسی سرزمین کو ناامن کیا جائے، پھر ان دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے آئیں اور آ کر آپریشن کریں، اور وہ بھی حساس ریڈ زون میں، ہائی سیکیورٹی زون میں داخل ہوں، ہیلی کاپٹر لے کر آئیں، وہاں پر آ کر ڈرامہ رچا کر اور چلے جائیں باہر، اور باہر جا کر کہیں دنیا کو بتائیں کہ ہم نے ان کی فوجی اکیڈمی کے 800 میٹر دور پڑوس، 800 میٹر دور، اس کی دیوار کے 800 میٹر دور وہاں جا کر کاروائی کی، اور ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. کون سی قوم، کس قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے؟ یہ اسی قوم کی حالت ہو جاتی ہے جس نے مشقیں نہ کی ہوں. یہ اس فوج کی حالت ہوتی ہے جس نے مشقیں نہ کی ہوں. یہ اس مسلمان کی حالت ہو جاتی ہے جس نے اسلام کو سرمشق نہ سمجھا ہو. یہ ان قوالوں کی حالت ہو جاتی ہے. یہ اہل بزم کی حالت ہے، یہ اہل رسم کی حالت ہے، یہ اہل سلم کی حالت ہے. لیکن اگر یہ اسلام کی مشقیں کرتے، اسلام کی مشقیں کرنے والے، ممکن ہے ان کی سرزمین پر کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے؟ شامی فوج کے ایک دستے نے، ایک دہشت گرد گروہ نے امیر المومنین کی قلمرو پہ، مصر پہ حملہ کر کے بارڈر پہ بسنے والے یہودی قبائل، یہودی قبائل کی ایک عورت کے پاؤں سے پازیب نکال لی، اس کی عصمت پہ حملہ نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کیا، اس کے پاؤں میں چاندی کا زیور تھا، وہ نکال کے لے گئے. یہ خبر امیر المومنین کو کوفہ میں ملی. امیر المومنین نے اپنی فوج کو بٹھا کر خطبہ دیا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور کیا فرمایا کہ یہ خبر ناگوار مجھے ملی ہے کہ میری قلمرو میں سے، میری حکومت کے اندر رہنے والی ایک یہودن کے پاؤں سے دہشت گرد پازیب نکال کر لے گئے ہیں. اس رنج پر، اس دکھ پر اگر کوئی غیور غیرت سے مر جائے تو قابل ملامت نہیں ہے، یہ مر جانے کا مقام. ممکن ہے کہ ایک ملک کے اندر اتنا بڑا تجاوز ہو، یہ کیوں ہوا؟ کیوں ایک قوم اتنی بے غیرت ہو جاتی ہے؟ کیوں ایک حکومت اتنی بے غیرت ہو جاتی ہے؟ کیوں اس کے ذمہ دار اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں؟ کیوں اس کے وہ لوگ، صاحبان اختیار جن کو ملک کو دفاع کرنا ہے، وہ اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں؟ اس لیے بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے غیرت کی مشق ہی نہیں کی. غیرت مشق سے پیدا ہوتی ہے، غیرت کی مشق کرنا پڑتی ہے. غیرت تو پیدائشی طور پر نہیں ہوتی انسان کے اندر، غیرت کی مشقیں کرنا پڑتی ہیں. غیرت کی مشقیں کہاں سے سیکھیں؟ غیرت کے سرمشقوں سے سیکھیں. غیرت کی سرمشق کا نام حسین ابن علی ہے. عزت کی سرمشق کا نام حسین ابن علی ہے. سرفرازی کی سرمشق کا نام حسین ابن علی ہے. اور اقبال کیا فرماتے ہیں, حسین یہ غیرت کا مجسمہ, یہ امام عشق, یہ امام عزت, اس نے کہاں سے یہ غیرت کا درس لیا؟ سرمشق حسین کون تھی؟ سرمشق حسین فاطمہ زہرا. سید الشہداء خود فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ دائی ابن دائی, اس نے مجھے ایک دوراہے میں لا کھڑا کیا ہے, عزت و ذلت کے دوراہے میں لا کھڑا کیا ہے, کہ ایک طرف میرے سامنے ذلت کا راستہ, ایک طرف میرے سامنے عزت کا راستہ, لیکن عزت کا راستہ موت کا راستہ ہے. فرمایا وحیحات من ذلہ, میں ذلت کی راہ پر نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتا؟ اس لیے کہ موانع موجود ہیں, رکاوٹیں موجود ہیں ذلت کی راہ پر چلنے کے لیے. سب سے پہلی رکاوٹ میرا رب ہے جو رب العزت ہے, میں رب العزت کا بندہ ہوں, میرا رب رب العزت ہے, میں عزت کے پروردگار کو مانتا ہوں, عزت کے پروردگار کو سجدے کرتا ہوں. جو عزت کے پروردگار کو سجدہ کر دے وہ کبھی ذلت کی راہ پہ نہیں چل سکتا.
ہیہات من الذلہ,
ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ.
دوسرا معنی فرمایا, دوسرا معنی میرا پیشوا و مقتدا, میرا امام رسول اللہ ہے. رسول اللہ کا مکتب مجھے ذلت کی راہ پہ چلنے سے روکتا ہے. اور تیسرا فرمایا, تیسرا معنی وہ پاک و پاکیزہ آغوش ہے جس میں بیٹھ کر میں نے دودھ پیا ہے, وہ دامن اطہر ہے. وہ دودھ ہے, وہ میری رگوں میں موجود ہے, زہرا اطہر. سید الشہداء کے لیے فاطمہ صرف ماں ہی نہیں تھی, جس طرح بچے کا احساساتی رابطہ ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ, نہ, سید الشہداء کے لیے فاطمہ زہرا سرمشق تھی. فاطمہ زہرا سرمشق بشریت ہے, سرمشق بشریت. بشریت کو مشق کرنی ہے, مشق فاطمی, مشق فاطمی. ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری خواتین کو مشق فاطمی کرنی ہے. مشق فاطمی کریں گی ان کی آغوشوں میں شبیر پیدا ہوں گے. یوں نہیں کہ ان کو فقط فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر خدا سے ویزے مانگنے ہیں. ابھی فاطمہ زہرا کو کس لیے استعمال کرتے ہیں ہم؟ فاطمہ زہرا کا توسل کے طور پر وسیلہ. کیا وسیلہ؟ خواہشات کی تکمیل کے لیے. کہتے ہیں کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو, تجربہ شدہ بھی ہے, اتفاقاً درست بات بھی ہے کہ کوئی دعا اگر قبول نہ ہوتی ہو, خدا کو فاطمہ زہرا کا واسطہ دیں ضرور قبول ہوتی. یہ تاثیر ہے سیدہ, یہ احترام ہے سیدہ کا بارگاہ خدا میں کہ کوئی دعا اگر قبول نہ ہوتی ہو, کوئی حاجت اگر حاصل نہ ہوتی ہو, درست حاجت, شرعی حاجت, جائز حاجت اگر پوری نہ ہوتی ہو, خدا کو فاطمہ زہرا کا واسطہ تو یقیناً پوری ہو. تجربہ شدہ بات ہے, ایک دفعہ نہیں بارہا دفعہ تجربہ شدہ بات ہے. بزرگوں کے ہاں تجربہ شدہ بات ہے, بہت سارے مرکوں میں ہم نے دیکھا تجربہ شدہ بات ہے. یہ واسطہ خدا رد نہیں کرتا. لیکن اگر یہ کام ہم نے کر بھی لیا, فاطمہ زہرا سے کیا مانگتے ہیں؟ بیٹی کا جہیز. فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر کیا مانگتے ہیں؟ فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں کہ ہمیں ویزا لگ جائے, امریکہ کا ویزا لگ جائے. فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر کیا کہتے ہیں؟ کہ بینک سے لون مل جائے, سودی لون مل جائے. فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر دنیا مانگتے ہیں, خدا کے ہاں احترام ہے جناب بی بی کا. اس احترام کے پیش نظر ہر واسطہ جب بھی آپ نے واسطہ دیا خدا کو، خدا قبول کرتا ہے اس کو. اللہ کا وعدہ ہے جو مانگو میں دوں گا تمہیں. ادعونی استجب لکم، اور خصوصاً ایسا مقرب فاسطہ واسطہ دے دو، خدا کبھی رد نہیں کرتا. لیکن عزیزان اگر ہم فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر اللہ کو ہم سب کچھ خدا سے مانگ لیں، سب کچھ مانگ لیں، وہ خدا سب کچھ ہمیں دے دے، لیکن فاطمہ زہرا کو سرمشق نہ بنایا، تو خدا کا جواب آئے گا کہ تم نے فاطمہ کے نام پر سب کچھ لے لیا، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے فاطمہ کو پیدا کیا تھا وہ مقصد تمہیں حاصل نہیں ہے. میں نے فاطمہ کو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا، تم فاطمہ کے واسطے دو مجھے اپنی خواہشات کی خاطر. میں نے اس لیے فاطمہ زہرا کو پیدا کیا تھا تاکہ مشق فاطمی کرو، تم مشق فاطمی کرو. وقت چاہیے اسوہ فاطمی کی تشریح کے لیے کہ یہ سرمشق کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، اس سرمشق کا آغاز کہاں سے آغاز کریں. وہی جو خود بی بی فرماتی ہیں، وہ جو خطبہ آپ کی خدمت میں ہر روز تلاوت کیا جاتا ہے، خطبہ مسجد النبی جو رحلت رسول اللہ کے بعد بی بی نے جا کر مسجد النبی میں پیش کیا امت رسول کے سامنے، اس خطبے کا ایک اقتباس پڑھا جاتا ہے آپ کی خدمت میں. یہ خطبہ خود ایک سرمشق ہے. یہ خطبہ ایک سرمشق ہے، اس کی مشق کی ضرورت ہے. چونکہ بہت اہم حوادث اس وقت رونما ہوئے، بی بی نے ایک سرمشق لکھی اور آنے والوں کے لیے رقم کی. عزیزان میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسوہ موجود ہے. بعض اسوے تباہ کن ہیں، نابود کرنے والے ہیں، ہلاکت کا باعث ہیں، جو ہم نے لاشعوری طور پر اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں، اپنائے ہوئے ہیں، ان کی دیکھ کر ان کی مشقیں کر رہے ہیں. ہم ہر روز اپنے گھر میں کسی کی مشق کر رہے ہیں، کسی کی زندگی کی مشق کر رہے ہیں. دیکھو غور کرو، دائیں بائیں دیکھو، کس کی زندگی کی مشق کر رہے ہو. ہر ایک کی زندگی کا ایک ماڈل ہے. عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہو، کسی کی زندگی کی مشق کر رہے ہو، کسی سرمشق کو دہرا رہے ہو. لذت پرستی میں لگے ہوئے ہو، کسی کی زندگی کو دہرا رہے ہو. جو کچھ اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے کسی کی مشق کر کے یہ بنے ہو. زبانوں میں نام فاطمہ ہو لیکن عملاً مشق کسی اور کی کر رہی ہوں، کیا فائدہ دے گا ہمیں نام فاطمہ؟ کیا فائدہ دے گا نام زہرا؟ نام حسین کیا فائدہ دے گا؟ اگر زبان پہ نام حسین ہو لیکن مشق اس کی کر رہے ہوں جو خلاف حسین ہو. ہم زندگی میں کسی کی مشق کر رہے ہیں، یہ جو روز عمل کرتے ہیں کسی کی زندگی کو دہرا رہے ہیں. تباہ کن وہ اس میں ہے. جو اس سرمشق سے دور ہے، میں تین طرح کے اسوے ذکر کرتا ہوں، پھر اسوہ طیبہ، اسوہ طاہرہ، اسوہ پاکیزہ فاطمیہ کو ذکر کروں گا. تین اسوے یہ ہیں. ایک اسوہ فاسدہ، خبیصہ، خبیص اسوے، فاسد ان سے اسوے جو ہماری زندگیوں میں ہیں. ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مشق ان سے لی ہے. کتنے لوگ ہیں جو فلمی ایکٹروں سے سیکھا ہوا ہے، بہت کچھ فلموں سے سیکھا ہوا ہے. جتنے گھر فلمی طرز پر بنائے گئے ہیں، زندگیاں فلمی سینریو کے اوپر گزر رہی ہیں. ڈرامے دیکھ کر اپنی زندگیوں کی نہج مقدر مقرر کی ہے ہم. اسوات خبیثہ، اسوات پلید، اسوات ناپاک، فاسد اسوے، یہ ایک قسم، ایک کیٹیگری ہے اسوہ، یعنی وہ لوگ اسوہ بنے یا ان کا طرز زندگی اسوہ بنے جو خود آلودہ ہیں، ان کی زندگیاں آلودہ ہیں، ان کے اعمال آلودہ ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی کے لیے اسوہ بنا لیں، اور ہیں، یہ ہیں ہماری زندگیوں میں. کچھ اسوات جن کا زیادہ دخل ہماری زندگیوں کے اندر ہے وہ اسوات فاسدہ نہیں ہیں، خبیث نہیں ہیں، بڑے اچھے اسوے ہیں. حسنہ میں آتے ہیں، خوب لوگوں میں آتے ہیں، لیکن یہ بھی تباہ کن ہے، تباہی میں ان کا بھی نتیجہ وہی ہے جو اسوہ فاسدہ کا ہے. یہ جو آلودہ نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر، لیکن یہ بھی انسان کے لیے اگر ان کو اسوہ بنا لے اور ان کی مشق کرنا شروع کر دے، ان کے اعمال کی مشق انسان شروع کرے، یہ بھی تباہی ہے. یہ اسوات کون سے ہیں؟ یہ ہیں اسوات بے مسئولیت، غیر ذمہ دار افراد، بے رسالت انسان، غیر ذمہ دار لوگ جو اپنے دوش پر کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے، نہ کوئی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، لیکن ہیں بہت اچھے، حرام نہیں کھاتے، جھوٹ نہیں بولتے، نامحرم کو نہیں دیکھتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن ذمہ داری بھی ادا نہیں کرتے. معاشرے کا گمراہ طبقہ، آوارہ لوگ، معصیتکار لوگ، مجرم لوگ، یہ اسوات خبیثہ میں گرفتار ہیں، اسوات فاسدہ میں گرفتار ہیں. جرائم پیشہ لوگ اسوہ بن جاتے ہیں معمولی لوگوں کے لیے، بے حجاب خواتین، ان کا اسوہ کوئی فاسد عورت ہے، کسی فاسد عورت کو دیکھ کر اس کا حلیہ خود اپنا لیتی ہیں. گناہکار عورتیں، بعد حجاب عورتیں، بے حیا عورتیں، ان کا اسوہ ایک بے حیا کوئی عورت ہے. کوئی ممکن ہے کوئی بین الاقوامی شہرت ہو، کسی کی ملکی شہرت ہو، گلی محلے میں ہو، کسی جگہ بھی ہو، بلاخر ان کی زندگیوں میں کوئی اسوہ آ گیا. فاسد جوان، گناہکار جوان، مجرم جوان، تباہ جوان، جو گناہوں میں ملوث ہیں، ان جوانوں کی زندگی میں کوئی فاسد اسوہ ہے، کسی کو زندگی میں رکھا ہوا ہے انہوں نے ماڈل کے طور پر. لیکن متدین طبقہ، مذہبی طبقہ، اچھے لوگ، بھائی کے گناہ نہیں کر رہے، غلط کام نہیں کر رہے، معصیت نہیں کرتے، زنا و جوا نہیں کھیلتے، شرابی کبابی نہیں ہے، چوریاں نہیں کرتے، ڈاکے نہیں ڈالتے، لیکن انجام ان کا بھی انہی مجرموں جیسا ہے، ان کا انجام بھی مجرموں جیسا ہے. یہ جو کوئی غلط کام نہیں کرتے، یہ بھی اسوات میں، ایسے اسوات میں گرفتار ہیں، جو اسوات بے مسئولیت اسوات ہیں، غیر ذمہ دار لوگ. ایسے اچھے لوگ، اچھے لوگوں سے مراد یعنی جن کی زندگیوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ غلطی نہیں کی. توجہ فرمائیں ذرا، دیکھیں جناب سیدہ نے کیا کیا، کیا قربانی دی جناب سیدہ نے، کیوں اتنا عظیم مقام ہے سیدہ کا. اس وجہ سے اتنا عظیم مقام نہیں کہ چند روایات ذکر کی گئی ہیں، ان روایات کے رہنے منت مقام فاطمہ نا، اگر یہ روایات نہ بھی ہوتی مقام فاطمہ بہت عظیم تھا، اگر یہ اظہار عقیدت نہ بھی ہوتے مقام فاطمہ بہت عظیم تھا. کیوں بہت عظیم تھا؟ اس لیے کہ اسوہ فاطمہ بہت عظیم ہے، جو اس بی بی نے عمل کیا وہ بہت عظیم ہے. اس وقت امت مسلمہ، اس وقت جس بڑی آفت اور بلا کا شکار ہو چکی ہے، جو اس کو دامنگیر ہو چکی ہے، وہ اسوات بے مسئولیت و بے رسالت اسوات ہیں. یعنی ایسی شخصیات، ایسے افراد امت مسلمہ کا رول ماڈل بن گئے ہیں جو اپنے دوش پر کوئی ذمہ داری احساس نہیں کرتے، ہیں بہت اچھے، گناہ نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، غیبت نہیں کرتے، تمام فساد امت کے اندر در حقیقت ان کی وجہ سے ہے۔ ڈاکوؤں کی وجہ سے اتنا فساد نہیں ہے، چوروں کی وجہ سے اتنا فساد نہیں ہے، قاتلوں کی وجہ سے اتنا فساد نہیں ہے، زانیوں کی وجہ سے اتنا فساد نہیں ہے، شرابیوں کی وجہ سے اتنا فساد نہیں ہے، کبابیوں کی وجہ سے اتنا فساد نہیں ہے، جتنا فساد ان مقدس معابوں کی طرف سے ہے کہ جو گناہ کھل کے وہ گناہ نہیں کرتے جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، لیکن اپنے دوش پر کوئی احساس ذمہ داری بھی نہیں کرتے، اپنے کندھے پہ احساس مسئولیت بھی نہیں کرتے۔ سب سے بڑا تباہی کا باعث یہ بنے، یہ المیہ جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد پیش آیا، جس المیہ کی قربانی یہ اسوہ عظیمہ بنی، فاطمہ زہرہ بنی، وہ مصائب عظیم جو اس بی بی نے جھیلے وہ کس کے کیے درے تھے، وہ کس کے کیے درے تھے، وہ کن لوگوں کا شاخسانہ تھا، کبھی غور کیا ہے؟ وہ کون سے چہرے تھے جن کے عمل کی وجہ سے سیدہ کو اتنے مصائب برداشت کرنا پڑے؟ وہ اس زمانے کے ڈاکو نہیں تھے، وہ اس زمانے کے چور نہیں تھے، وہ اس زمانے کے لٹیرے نہیں تھے، وہ اس زمانے کے شرابی اور کبابی لوگ نہیں تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جیسے آج موجود ہیں، جن کو سب کچھ پتا تھا، جو سب کچھ جانتے تھے، جو بظاہر بڑے اچھے لوگ تھے، اتنے اچھے لوگ تھے کہ آج تک امت مسلمہ ان سے متاثر ہے، آج تک ان کی گرفتار ہے، آج تک پھنسی ہوئی ہے ان کے کردار میں، آج تک اسیر ہے ان اسوات کے۔ ان اسوات نے در حقیقت وہ ماحول فراہم کیا جو اپنے دوش پر کوئی مسئولیت احساس نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیں سرمشق فاطمی وہ آسان سرمشق نہیں ہے، عموماً توقع خواتین سے ہوتی ہے کہ سیدہ کو اپنا اسوہ بنائیں، لیکن اگر کوئی مرد بھی بڑھ کر فاطمہ زہرا کو اسوہ بنا کر اور مشق فاطمی انجام دے دے، بہت بڑا کام کیا اس نے۔ وہ مرد اپنے زمانے کا بہت مرد ہے، مرد تر ہے وہ، جس نے اسوہ فاطمی پر عمل کیا، مشق فاطمی انجام دی۔ تیسرا اسوہ اسوہ طیبہ ہے، اسوہ طاہرہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اسوہ خبیثہ، اسوہ سیئہ، اسوہ فاسدہ، یہ ایک اسوہ ہے۔ اسوہ غیر مسئول، اسوہ غیر ذمہ دار، فاسد نہیں ہے، پلید نہیں ہے، خبیث نہیں ہے، ذمہ دار نہیں۔ اور تیسرا اسوہ طاہرہ، اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیسرا اسوہ حسنہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری زندگیوں میں یقیناً کوئی اسوہ ہے موجود، دیکھنا یہ ہے کہ کون سا اسوہ ہے۔ ممکن ہے زبان پر تذکرہ اسوہ حسنہ ہو، لیکن مشق اسوہ حسنہ کی نہ کر رہے ہو، پریکٹس اس کی نہ کر رہے ہو، پریکٹس کسی اور کی کر رہے ہو، اسیر کسی اور کے اندر ہو۔ جو زبان پہ ہے ضروری نہیں کہ وہ اسوہ بھی ہو ہمارا۔ ان تین اسوہوں کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عرض کیا تھا وہ گریہ فاطمہ کا، وہ رونا فاطمہ کا کیوں شروع ہوا، وہ مصائب جس کے بارے میں بی بی خود فرماتی ہیں کہ اتنے مصائب مجھ پہ ٹوٹے، اگر وہ روشن دنوں پر ٹوٹتے وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ زہرا اپنے گھر سے نکلی، مدینہ کی گلیوں میں آئی، آ کر مدینے کے ہر دروازے پر دستک دی، لوگ گھروں میں موجود تھے، دروازہ نہیں کھولتے تھے، حتی بعض تو در کے پیچھے آ کر یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کون ہو تم، کیوں نہیں کھولتے تھے دروازہ؟ اس لیے کہ سب کو معلوم تھا آج رات فقط فاطمہ ہی دروازے پہ آئی، فاطمہ کیوں گئی ہر در پہ؟ کھانا مانگنے نہیں گئی، پانی مانگنے نہیں گئی، کوئی مدد مانگنے نہیں گئی، ہر در پہ گئی۔ یہ اسوہ حسنہ، یہ سرمشک بشریت، یہ خدا کا کلمہ طیبہ اپنے گھر سے نکل کر مدینے کے ہر در پہ پہنچا، دروازوں پہ دستک دی، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم تھا آج فاطمہ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ اگر نامعلوم دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو انسان کھول دیتا ہے کہ دیکھوں تو کون آیا ہے، لیکن جب پتہ ہو کہ فاطمہ در پہ آئی ہے، کون فاطمہ؟ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، خدا کی خوشنودی فاطمہ کی خوشنودی میں ہے۔ وہ فاطمہ جس کے بارے میں جبریل خود آ کے رسول اللہ سے کہتے ہیں اے پیغمبر مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ جا کر فاطمہ سے کہو کہ اے فاطمہ کچھ مانگنا ہے مانگو، در رحمت خدا کھلا ہے آپ پر۔ وہ فاطمہ آج مدینے کے ہر دروازے پر پہنچ رہی ہے۔ عزیزو خیال رکھنا، فاطمہ صرف اس وقت ہر در پہ نہیں تھی، آج بھی ذرا در پہ اپنی کان لگا کے سنو، شاید دختر رسول آپ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہی ہے۔ دھیان رکھنا، دھیان رکھنا، زہرا بشریت کا دروازہ کھٹکھٹایا، قیامت تک آنے والی انسانیت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ذرا دھیان رکھنا دستک پر، ہر دستک سائل کی نہیں ہوتی، ممکن ہے کوئی دستک فاطمہ زہرا کی ہو جائے۔ کیوں بھی کھٹکا رہی تھی دروازہ؟ کچھ مانگنے نہیں آئی تھی، کیا کہنے آئی تھی؟ سب کو پتا تھا آج کیوں آئی ہے فاطمہ زہرا۔ آج اس لیے آئی تھی کہ اے لوگو، اے حاجیو، اے میرے بابا کی امت، وہ جو غدیر میں رسول کے دو جملے سنے تھے، فقط آ کر گواہی دے دو، وہ کیا سنا تھا تم نے؟ سب کو معلوم تھا فاطمہ گواہ لینے آئی ہے آج، فاطمہ گواہ لینے آئی ہے۔ دروازے کھٹکھٹاتی رہی، کسی نے نہیں کھولا۔ تاریخ میں لکھا ہے، ہاں تاریخ میں لکھا ہے، ایک بزرگ نے دروازہ کھول دیا، معلوم نہیں کیوں کھول دیا اس نے، اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھول کے در پہ آیا، بی بی کو در پہ دیکھ کر پوچھنے لگا دختر رسول کیوں آئی ہیں آپ؟ کہنے لگی تم حج پہ گئے تھے؟ کہنے لگا ہاں میں حج پہ گیا تھا۔ واپسی پہ رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے؟ کہنے لگا میں واپسی پہ رسول اللہ کے ساتھ آیا تھا۔ کہا غدیر میں موجود تھے؟ کہنے لگا غدیر میں موجود تھا۔ بی بی فرماتی ہے تم نے خطبہ غدیر سنا؟ کہنے لگا میں نے خطبہ غدیر سنا۔ کہا تو تم نے وہاں پر یہ بھی سنا کہ میرے رسول نے یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ اگر سنا تھا بس آ کر گواہی دے دو۔ کہنے لگا سارا خطبہ یاد ہے، یہ جملہ یاد نہیں آ رہا، ولایت یاد نہیں آ رہی، ولایت یاد نہیں آ رہی۔ فاطمہ روتی ہوئی اس دروازے سے واپس آ گئی، کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی روزہ رسول کو دیکھتی ہے، اے پروردگارا یہ میرے بابا کی امت ہے، یہ میرے بابا کی امت ہے، ابھی میرے بابا کی آنکھ کل ہی تو بند ہوئی ہے، یہ خطبہ غدیر میرے بابا کا سن کر آئے ہیں، اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں دروازے کھٹکھٹاتی ہوں، یہ دروازے کھولتے نہیں ہے، اگر کھول بھی دے کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہا۔ ایک بزرگ عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام رکھا ہے عجب ثم العجب، کتاب کا نام ہی یہ رکھا ہے اس نے، العجب ثم العجب۔ اس کتاب کے اندر اس نے دنیا کے عجیب واقعات لکھے ہیں، ہر واقعہ لکھ کر اس بزرگ نے آخر میں لکھا ہے عجب ثم العجب۔ ان عجیب دنیا کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی لکھا، کہا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن دختر رسول مدینے کے ہر دروازے پر گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور ایک دن دوسروں نے جا کر مدینے کے دروازے کھٹکھٹائے اور آواز دی کہ او فاطمہ کا گھر جلانا ہے، سارے مدینے کے لوگ جمع آ گئے۔ اس کے بعد کیا لکھتا ہے؟ عجب ثم العجب، عجب واقعات، عجب دنیا ہے۔ جب فاطمہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کوئی کھولتا نہیں ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے مدینے والوں او فاطمہ کا گھر جلانا ہے، او فاطمہ کا دروازہ جلانا ہے، سب آ جاتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، ایندھن لے کر آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ فاطمہ کا گھر کب جلانا ہے؟
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوال رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اس جامعہ کے دو عزیز دو طالب علم بیمار ہیں، پروردگارا بحق فاطمہ زہرا، بحق دختر رسول، بحق اسوہ طیبہ، پروردگارہ ان دو عزیزوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگارہ جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں، بحق فاطمہ زہرا ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارہ امت مسلمہ جو اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہے، تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، خصوصاً مظلومین بحرین کو آل خلیفہ و آل سعود کے ظلم سے نجات عطا فرما، مظلومین لیبیا، مظلومین بحرین، مظلومین یمن، مظلومین مصر، مظلومین تیونیشیا، دیگر سرزمینوں پر جو جو مظلوم گرفتار ظلم ہیں، پروردگارہ ان سب مظلوموں کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ملت فلسطین کی مدد فرما، مظلومین غزہ کی حمایت فرما، مظلومین کشمیر کو آزادی عطا فرما، مظلومین پارا چنار کو آزادی عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت کے اندر تفرقہ و نفاق ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو امام زمان کے انقلاب سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک مملکت کے اندر ناامنی اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص بحرین میں اور پاکستان میں، پروردگارہ ان کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود پڑھیے محمد و آل محمد.